الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اپنے نفس کا تزکیہ کرانا اور اس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اس نفس کی بری خواہشات کی ڈیمانڈ اور تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور اس کی محنت اور کوشش کرنا، یہ خانقاہوں کا ٹاپک ہے. نفس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ اسی کے مقصد کے لیے خانقاہیں بنائی گئی ہیں، بنائی جاتی ہیں. اور چونکہ یہ اصلاح اور تزکیہ یہ منصوص ہے، نص قرآنی ہے، بعثت مقاصد نبوت میں سے ہے، اس لیے خانقاہوں کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، تعلیمات قرآنیہ قیامت تک کے لیے ہیں. اور اس تعلیمات قرآنیہ میں سے چونکہ تزکیہ و اصلاح نفس بھی ہے، اس لیے یہ سلسلہ بھی قیامت تک باقی رہے گا. نفس کا تعارف یہ ہے کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی تعریف اس طرح فرمائی ہے. یہ بات میں اپنے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کر رہا ہوں کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی تعریف فرمائی ہے، النفس کلہا ظلمتن، کہ نفس سراپا اندھیرا ہے، ظلمت ہے. سراجہا التوفیق، اور اس کی جو روشنی ہے وہ توفیق خداوند تعالی ہے. لہذا پتہ چلا جب نفس کو توفیق ملتی ہے تو وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف چلتا ہے. جیسے اندھیرا ہو، دور روشنی نظر آئے، تو انسان کے لیے اس رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر اندھیرا ہو تو کیسے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جب روشنی نظر آ جائے گویا کہ ایک منزل کا تعین ہو گیا تو رستہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے توفیق خداوند تعالی یہ نفس کے لیے رہبری ہے اور روشنی ہے. توفیق کی تین تعریف ہے، کیونکہ ہمارے ہاں توفیق کو گویا کہ اپنے عمل سے ایسا سمجھتے ہیں کہ توفیق گویا کسی فرشتے کا نام ہے جو ہمیں اٹھا کر مسجد لے جائے گا، جو ہماری گردن میں بیٹھ کر داڑھی کو زبردستی کھینچ کے پورا کر دے گا، سینے پر سوار ہوگا اور ہماری جیب سے پیسے نکال کر وہ مسجد اور مدرسے میں دے دے گا. تو اس کا نام توفیق نہیں، یہ عوام اس کو سمجھتے ہیں. لہذا جب نیک کام کی بات کرے تو خود ہی کہتے ہیں توفیق، دعا کرے اللہ توفیق دے، یہ بھی نفس نے سکھایا. اور جب دکان جانا ہو کبھی دعا کراتا ہے؟ کام پہ جانے کے لیے دعا کراتا ہے؟ وہاں تو بغیر دعا کے چل پڑتے ہیں. تو یہ بھی نفس نے سکھایا ہے. اچھا کام ہو توفیق دعا کریں اللہ توفیق دے. اب توفیق کیا ہے؟ توفیق کی تین تعریف ہے. شیخ التفسیر والادب حضرت مولانا سید اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، مقامات میں ان کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. نمبر ایک، توفیق کی تین تعریف ہے. نمبر ایک، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کہ نیکی کے اسباب، خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا. اچھا کام دیکھا کہ ایک آدمی دین کے کام میں پیسے دے رہا ہے، اب یہ چہرے کے سامنے آ گیا، وہ دیکھا دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی توفیق ہے. نمبر دو، تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، کہ خیر کا راستہ تسہیل آسان ہو جائے اور برائی کا راستہ مسدود ہو جائے، برائی مشکل ہو جائے اور نیکی اور خیر آسان ہو جائے. یعنی اب نیک ماحول میں ہے، اب یہاں گناہ کرنا مشکل، نیکی کرنا آسان، کہ شیخ نفل پڑھ رہا ہے تو مرید بھی پڑھ رہا ہے، شیخ نظر بچا رہا ہے مرید کو بھی لیے بھی آسان ہو گیا. یہ ہے توفیق کی دوسری تعریف. تیسری تعریف کیا ہے؟ خلق القدرتی علی الطاعت، اچھے خلوت میں ہے لیکن دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، نہایت قوت کے ساتھ ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اگرچہ تنہائی تھی، گناہ کا موقع تھا، لیکن یہ قدرت اور جذبہ پیدا ہو گیا. یہ بھی خلق القدرت علی الطاعت، ایک دل کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی اندرونی طور پہ، اس کو کہتے ہیں انٹرنل پاور، اندرونی ایک طاقت آ گئی. جیسے انسان ہے، نماز اب سست پڑا ہے، اذان ہوئی پھر بھی نہیں ہل رہا، اب نماز کا قریب، اچانک کبھی ایک دم ہوتا ہے نا، اچانک بس اٹھ کے بالکل سستی پر چستی غالب آ جاتی ہے، یہ بھی توفیق ہے. اور یہی تو قوت اور قدرت ہے کہ اتنی دور تراوی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جبکہ معلوم بھی ہے کہ وقت زیادہ لگتا ہے، تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن روح کو جو سکون اور نور ملتا ہے وہی تو اس پر مجبور کر رہا ہے. اور اسی کو عقل بھی کہا جاتا ہے. تو توفیق کی تین تعریف ہو گئی نا، تو پتہ چلا. اب نفس کی تعریف پھر عود کیجئے، لوٹئے. نفس کیا ہے؟ سراپا ظلمت، اور اس کی روشنی توفیق ہے. اب یہ تین تعریف دیکھ لیجئے.
ٹھیک ہے نا. دوسری تعریف ملا علی قاری محدث عظیم نے مرقات شرح مشکات میں فرمائی کہ الروح لطیف والجسد کثیف. روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے. یہ نفس کی دوسری تعریف. ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, عام طور پر یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. یہ بات لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے. لذا ایک مرتبہ میں خانقاہ سے, بھی اسی رمضان شریف کی بات ہے, کہ میں خانقاہ سے آ رہا تھا تو ایک صاحب, ایک مفتی صاحب ساتھ میں تھے, تو ایک عالم کا, ایک مفتی صاحب کا تذکرہ چلا. تھوڑا سا اور ادھر ہو نا تاکہ دیکھنا آسان ہو جائے. ارے یہ پنکھا کیوں بند کر دیا بھائی؟ ارے تھوڑا سا ٹارگیٹ میں بیٹھو نا کہ دیکھنا آسان ہو بیٹا. تو کوئی بات چلی ایک بزرگ عالم کے بارے میں, تو میں نے ان سے کہا, وہ کہنے لگے, ان کا تذکرہ ہوا تو وہ مفتی صاحب ان کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ بہت نازک مزاج ہے. اور اکثر اللہ والوں کو, بزرگوں کو لوگ یہی کہتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں. تو میں نے ان سے کہا اس کو مزاج کی نزاکت نہیں کہتے, بلکہ یہ مزاج کی لطافت ہے. نزاکت مزاج اور ہے, لطافت مزاج اور ہے. تھوڑا اور ادھر آ جاؤ. اب بالکل ویژن کلیئر ہو گیا نا. لطافت مزاج اور ہے, نزاکت مزاج اور ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا, اچھا ایک بات بتائیے, وہ جو بزرگ اور عالم ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ان کے کمرے میں چارپائی ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہاں سوتے؟ زمین پہ سوتے. میں نے کہا آپ اسی کو نزاکت بولتے, کیونکہ نازک ہوتا تو وہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نہ رہتا. نازک ہوتا تو چارپائی بھی چاہیے ہوتی اسے, بیڈ, شاندار بیڈ چاہیے. اب وہ زمین پہ بچارے, چند برتن ہیں, صاف ستھرے. اب اگر کوئی آدمی, ہمارا عجیب مزاج ہے کہ ہم مسلمانوں کا, کہ حالانکہ ایمان, صفائی ایمان میں سے ہے, لیکن ہم لوگ گندے رہتے ہیں. اور اگر کوئی صفائی ستھرائی کرے تو یار تم بڑے نازک مزاج ہو. اب آپ مجھے بتائیے یہ لطافت ہے یا نزاکت ہے؟ لطافت تو مطلوب ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک بری چیز کو برا سمجھنا, اچھی چیز کو اچھا سمجھنا, اس کو لطافت کہتے ہیں. اور نزاکت یہ تھی کہ جی ایئر کنڈیشن کے بغیر ہلے ہی نہیں. لہذا یہ اب ان اللہ والوں کو سوچے, اپنے مشائخ کو سوچے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اگر ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا پھر کیا کرتے؟ رہتے نہیں رہتے, بیان کرتے نہیں کرتے. اگر جی جب تک 500 آدمی کا مجمع نہیں ہوگا ہم بیان نہیں کریں گے, کیا ہم نے اپنے مشائخ کو ایسا دیکھا؟ ان کے یہاں تو 3 آدمی بیٹھے ہیں, ان کو بھی دین سکھا رہے ہیں, تو کیا اسی کو نزاکت کہا جاتا ہے؟ تو یہ تو گویا کہ ہم نے اپنے بزرگوں پر الزام لگا دیا. اب تک تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی پڑے, تو اس کو نزاکت نہیں بولتے. نزاکت تو یہ تھی, ارے میاں سوراب گوٹ اتنی دور ہے کون جائے, بارش ہو رہی ہے کون جائے, اتنی دیر ہو گئی کون جائے, روزانہ جائے, اس کو کہتے ہیں نزاکت. کیونکہ اگر دکان, مکان, فیکٹری دور بھی ہو, شیرشاہ میں فیکٹریاں ہیں, بلکہ ہب میں فیکٹری ہے. اور میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا تھا جانتا ہوں روزانہ ہب جاتے ہیں، نوری آباد میں روزانہ لوگ جاتے ہیں، پپری اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید روزانہ لوگ جاتے ہیں، کیماڑی کیوں جناب؟ ساری نزاکت دین کے لیے رہ گئی، اس کو کہتے ہیں نزاکت، یہ ہے نزاکت. اور لطافت کیا ہے؟ ہر چیز کو سلیقے سے رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال کرنا. میں نے ایک بات اور بھی پوچھی تھی، اچھا یہ بتائیے، یہ جو بزرگان دین جن کو ہم نازک مزاج سمجھتے ہیں، اگر ان کو کھانے کو گوشت نہ ملے، دال یا سبزی کھا لیتے کہ نہیں؟ تو نزاکت یہ ہے. اب ذرا جو صاحب کہتے ہیں کہ یہ بزرگ نازک ہوتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر بتائیں، بغیر اگر مرغی نہ ہو کھانے میں، مرغی کھا لیں گے؟ کھانا کھا لیں گے؟ تو نازک مزاج یہ اللہ والے ہوئے یا یہ جناب اللہ والوں کو نازک سمجھنے والے ہوئے؟ یہ تو ہر چیز، بلکہ میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا، آپ بزرگوں کو دیکھیں کتنے نازک مزاج کہلاتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ یہ لوگ تو رات کی باسی روٹی بھی مزے لے لے کے کھاتے ہیں. اب ان کو نازک بولنے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، کیا وہ رات کی باسی روٹی کھا سکتے؟ ان کو تو گرما گرم چاہیے. واقعی یہ جب کھانا کھاتے تو گرما گرم روٹی کھاتے ہیں، لیکن میرے دوستو جتنی گرم روٹی ان کو محبوب اور ان کے لیے پسندیدہ ہے، ایسا ہی رات کی باسی روٹی بھی ان کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ بھی اس کو بھی وہ مزے لے لے کے کھاتے. تو اب آپ بتائیے، یہ حضرات جو لطیف المزاج ہیں، ان کو نازک سمجھنا اور کہنا، بتائیے یہ تو ظلم ہے. وہ تو بیچارے سادہ ہیں. ہاں صفائی ستھرائی کہ جی کپڑے تو دیکھو کیسے پہنتے ہیں، تو بھائی اس کو لطافت بولتے ہیں. لطافت مزاج اور ہے، نزاکت مزاج اور ہے. لہذا آپ ان اللہ والوں کو دیکھیں جو اتنی تم تراخ سے رہنے والے زمین پہ بھی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر کسی چیز کے فرش پہ لیٹے ہوئے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں. ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں سفر میں کہ گرمی لائٹ نہیں، اور بیان بھی کر رہے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، ایک عالم نے سنائی کہ سیانت المسلمین کا جلسہ تھا لاہور کے اندر، حضرت کا بیان ہو رہا تھا، اچانک لائٹ چلی گئی، حضرت کرسی پر تشریف فرما تھے تو لائٹ چلی گئی. اب سب پریشان ہوئے کیا ہوگا، حضرت فرمایا کھڑے ہو گئے اور فرمایا گھبراؤ مت، میں اپنی قوت کو استعمال کر کے آواز دور تک پہنچاؤں گا. اور حضرت نے ایسے ہی کیا، جان کی بازی لگائی. اب آپ مجھے بتائیے ان حضرات کو نازک کہا جائے گا؟ لطافت مزاج خوش کہ صفائی ستھرائی سلیقے طریقے سے کوئی چیز کو رکھنا، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. اب دیکھیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی ہر چیز کی ایک جگہ، ہر ایک کے گھر میں ہر چیز کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک کا ایک الگ الگ سیٹ اپ ہوتا ہے. اب حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بھائی جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھ دو، کیونکہ دس آدمی اس کو استعمال کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ قینچی یہاں رکھی ہوتی ہے، ایک اٹھایا، ایک کو ضرورت ہوئی اس نے اٹھائی، کام کیا، واپس وہیں رکھ دی، دوسرا آیا اس نے بھی اٹھائی واپس رکھ دی، تیسرا آدمی آیا اس نے اٹھائی کہیں اور رکھ دی. اب اگلا استعمال کرنے والا پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس پریشانی سے بچانا، کہ یہ نزاکت ہے. ہاں اگر مسٹر ہو کہتے ہیں کہ جی بہت ڈسپلنڈ ہے، بہت ڈسپلنڈ ہیں یہ لوگ، یہ ڈسپلن ہے، یہ کیا جانے ڈسپلن. ایک ملک میں جانا ہوا، بڑا جی ہائجینک ہے بہت، فوڈ کا اتنا وہ کانشس، فوڈ کانشس، حساس کھانے پینے کے معاملے میں، ایک ایک چیز بڑی ہونی چاہیے. میں نے کہا چھوڑو، دفع کرو ان کی فوڈ کانشس اور ہائجینک. جن کی پتلونوں میں پیشاب بھرا ہوا ہے، جن کی پتلونوں میں پخانہ لگا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں نے خود بتایا، کہا کہ جب یہ لوگ، عالم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پتلون چار چار پانچ پانچ دن بدلتے نہیں ہیں نا، تو پخانہ لگ لگ کے ایسی بدبو آتی ہے کہ توبہ توبہ. میں نے کہا یہ ہے ان کی ہائجینک کا حال، بڑے کانشس اور ہائجینک بنے ہوئے، اتنی بدبو کہہ رہے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کھانا چاہیے ان کو صاف ستھرا. بے شک ہونا ایسے چاہیے کہ جو برتن ہے صفائی ستھرائی سے استعمال کیا اسی وقت دھو کے رکھ دیا. آہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، فرماتے ہیں دیکھو ایک جگہ 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، اب اجتماعی ہے جیسے خانقاہ ہے مدرسہ ہے، یا اجتماعی کھانے کا کہیں ہو رہا ہے تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اب خانقاہ میں 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی سیٹ بنا ہوا ہے کہ چلو تم برتن دھو. فرمائے کتنا آسان کام ہے کہ ہر آدمی اپنی پلیٹ کو لے جا کر دھو دے، ہاتھ تو دھو رہا ہے ساتھ میں وہ بھی دھو دے، تو 100 پلیٹیں دھلنا آسان ہو گئی کہ نہیں. اور اگر کسی سب نے پڑے ہوئے ایسے بس کہ تو اٹھا تو اٹھا، تو نتیجہ کیا نکلے گا، کتنی بے ترتیبی ہوگی. اور اگر ہر آدمی گیا اپنی پلیٹ اٹھا کر دھو دی، سبحان اللہ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو پلیٹ کو صاف کرتے ہیں، اس سنت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ برتن دھونے والے یا دھونے والی کے لیے کتنا کام آسان ہو جاتا ہے. جب سالن نہیں لگا ہوا نا، سالن لگاؤ کتنا عجیب لگتا ہے، اور جب سالن ہٹ گیا اب کتنا آسان ہے، دھونا کتنا آسان ہو گیا، کیونکہ صفائی پہلے ہی ہو گئی، ذرا سا ہاتھ لگے گا صاف ہو جائے گی، سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ یہ اس کو کہتے ہیں لطافت. اب یہ نہیں کہ دستان خان ہے وہی چھوڑ کے چلے گئے، دسترخوان کو گندا سندا چھوڑ دیا اور بس برتن ہے وہی کے وہی رکھے ہوئے، ایسا نہیں، اس کو کہتے ہیں لطافت. سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال نفس کی تعریف ہے روح لطیف، روح لطیف ہے. اور والجسد کثیف، جسم کثیف ہے. روح کی روح نظر نہیں آتی، کیسی لطافت ہے، لیکن اس روح کی وجہ سے یہ ہاتھ ہل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، آنکھیں گھوم رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، شامی کباب اور بریانی اور رول کھا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، یہ سب روح کی وجہ سے. اور جسم کو یہ نام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ روح نے محنت کی صبح سے شام تک، اور روح دل روح سمجھا رہی ہوتی ہے جسم کو، کوئی بات نہیں، گھبرا مت، ایسی لذت ملے گی، جو لذت مجھے ملے گی اس میں سے تجھے بھی شیئر دے دوں گی. روح اس کو بھی شیئر دیتی ہے. اور والنفس بینہما متوسطۃن، نفس روح اور جسم کے درمیان میں متوسط ہے، درمیان میں ہے، نہ لطیف ہے نہ کثیف ہے. اب جب انسان روحانی اعمال کرتا ہے تو نفس میں لطافت آ جاتی ہے، اور جب انسان گناہ کی کام کرتا ہے تو نفس میں کثافت آ جاتی ہے. اس لیے گناہ کرنے کے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا، اور یہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا نکتے لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کثافت. اور لطافت یہ سفید کپڑے، ایک نکتہ بھی لگا تو پتہ چلتا ہے. اور کثافت کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے گیریج کے لڑکے کی پتلون کہ دھوبی بھی نہیں دھوتا اسے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس میں روح میں لطافت کو غالب فرمائے. صفائی ستھرائی تو اچھی چیز ہے، یہ تو ایمانیات میں سے ہے جناب، صفائی ستھرائی تو ایمانیات میں سے ہے، صاف ستھرا رہنا اچھا. اس لیے تو ہے مسجد میں بھی آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ، عمدہ لباس پہنو.
تو نفس کی دو تعریفیں ہو گئی. نفس کی تیسری تعریف حکیم الامت کی اب اور آسان دیکھیے کہ بھائی ابھی بھی ذرا بات کلیئر نہیں ہوئی. تو نفس کی تیسری تعریف ہے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی. فرماتے ہیں کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ نفس ہے. طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے سمجھو وہ نفس کی طرف سے. اب نفس کہتا ہے جی پکوڑے کھلا دو، تو شریعت سے پوچھو ہاں بھائی پکوڑے، شریعت جناب پکوڑے اجازت ہے افطار میں کھانے کی؟ منع ہے؟ کھاؤ. لیکن نفس کہے کہ اچھا ابھی تو افطاری میں اگرچہ رفتاری بھی دکھاؤں گا لیکن مسجد کی جماعت کی نماز نہ پڑھ سکوں گا، اس لیے کوئی بات نہیں افطار پارٹی میں مولوی صاحب اینڈ حافظ جی، حافظ جی، حافظ جی، اور وہ جو دیہات کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حافظ جی، اے حافظ چاپ، حافظ جی. پہلے تو بول لے. ابھی تو آدھا مزہ ملا، اب پورا مزہ سن لو. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا، بانسری کا بجانا حرام ہے لیکن بات سمجھائی، تو بیچارے کی پکوڑے کا زور تھا ہوا نکلی تو اس نے بانسری لگا کے کہا لے پہلے تو بول لے. اب پورا مزہ ملا نا. تو اب افطاری میں پکوڑے بھی ہیں، رول بھی ہے، فروٹ چاٹ بھی ہے، دہی بڑے بھی ہیں اور ڈرم اسٹک بھی ہے اور وانٹان بھی ہے. اب اس کو اگر پوری رفتاری کے ساتھ اگرچہ پوری رفتاری بھی دکھاتا ہے لیکن مسجد کی جماعت کی نماز چھوٹتی ہے. اب نفس نے کہا مولوی صاحب بھی ہیں، حافظ جی بھی ہیں، ہم یہیں پہ جماعت کر لیں گے. اب مشورہ ہوا، یہ نفس ہے کیونکہ مردوں کے لیے مسجد کی جماعت کی نماز واجب ہے. اور اگر کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی مسجد میں جائیں گے بس نماز پڑھ کے آ کے میزبان سے بھی کہہ دیا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم آ کر آپ کی اس افطاری کی تیاری کا پورا حق ادا کریں گے، ایسی رفتاری دکھائیں گے لیکن جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں گے. تو اب یہ نفس کی رعایت شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، کھاؤ تاکہ میزبان کا دل خوش ہو جائے اور کھاؤ. لیکن اب اگر جماعت کی نماز چھوڑ دی تو یہ کیا ہے؟ نفس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب سمجھ میں آئے گی. اب نفس بس پتا چلا، حاصل کلام نکلا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی، جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا اور جو ہماری طبیعت ابھارے اسی کو نفس کہتے ہیں. اور نفس کا مزاج کیا ہے؟ اب اس کا مزاج ہے گناہ پسندی، یہ گناہ کی طرف لپکتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے نفس کا نام حضرت نے رکھا ہوا تھا انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر، انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر. کیا مطلب؟ یہ ہر سوراخ میں پنچ کرنا چاہتا ہے، ہر دل میں انٹر ہونا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں ہر بل پاس کروں، کسی بل کو فیل ہی نہ کروں. جتنے بل آئیں بجائے اس کے کہ میں بل بلاؤں سارے بل پاس کر دوں. یعنی سارے عالم کے حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا ہے. یہ ہے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر. اور ایک نام اور رکھا ہوا تھا اور وہ ہے بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ. یہ نفس کا مزاج ہے, سمجھ میں آ رہے جناب, بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ, یہ ہے نفس کا مزاج. اب رہی بات کہ اس نفس سے بچے کیسے, کیونکہ نفس ایسا اس کی اصلاح کیسے ہو, عرض کیا اس کے لیے خانقاہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس بہت برائی کا حکم دیتا ہے, ہر برائی کا, الا ما رحم ربی, لیکن ما ای فی وقتی رحمتی ربی, یہ ما مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے, ای فی وقتی رحمتی ربی, کہ جس وقت اللہ تعالی کی رحمت ہو اس وقت نفس کے شر سے حفاظت ہوتی ہے. ورنہ عالم کیا ہے کہ بیان سن بھی رہا ہے, بیان بھی کر رہا ہے کہ نظر بچانی ہے, اور پھر ایسے دیکھ لیتا ہے. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر جوانی میں اس بری عادت کو نہ چھوڑا تو بڈھے ہو جاؤ گے یہی حرکت کرو گے. اور ہر ایک کو دیکھے گا اپنے سفید بالوں کے ساتھ, نتیجہ کیا نکلے گا, ہاں کیا ذلت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ یہی نفس کے شر سے بچانے والا ہے. اور اب رہی خانقاہ کا نفس سے کیا تعلق ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول خانقاہوں میں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں وہ اللہ والے بستے ہیں کہ جو گناہ سے بچتے ہیں, وہاں وہ اللہ والے بستے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں, تو ان کے پر جو رحمت ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحمنی بترک المعاصی, کہ وہ رحمت عطا فرما کہ جو جس سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں. تو پتا چلا کہ جو ترک معصیت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں, تو جب یہ ان اللہ والوں کے ساتھ رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ اسے بھی مل جائے گا. اب لیکن ایک ہے وقتی سایہ, کہ وقتی ملا تھوڑی دیر کے لیے, لہذا جب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے گناہ سے بچے گا, پھر واپس وہی ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہے, اس لیے انسان جب بیان سنتا ہے صحبت میں بیٹھتا ہے تو نتیجہ یہ, شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے تو نتیجہ یہ, ہر ایک آدمی کا اثر الگ الگ ہوتا ہے. وہ کیسے, ایک آدمی کا اثر یہ ہے کہ وہ ظالم مجلس میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے قلب و جان کو کہیں اور لگا کے رکھتا ہے, تو اس کا کیا اثر ہوگا. رحمتوں کے سائے میں رہ کر بھی یہ رحمتوں سے محروم ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو مجلس سے اٹھا مجلس تک اثر تھا پھر ختم, جیسے بعضوں کے موبائل ہوتے ہیں نا, بس جب تک چارج ہو رہے ہیں تو آپ بات کریں, بجلی سے نکالا بس ختم, بیٹری ایسی ہوتی ہے نا. اور بعضوں کی بیٹری ہوتی ہے کسی کی گھنٹہ, کسی کی دو گھنٹہ, کسی کی پانچ گھنٹہ, کسی کا پورا دن, اور بعضوں کی ایک ایک ہفتہ بھی چلتی ہے بعض بیٹری. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کا اثر مجلس سے اٹھے اثر ختم, کسی کا اثر گھنٹہ دو گھنٹہ, ایک رات دو رات, ایک دن دو دن, تین دن, ہفتہ ہفتہ. اور بعض لوگ ایسے بھی اپنی ایمانی بیٹری رکھتے ہوں گے, ایک ایک سال تک اس کا اثر رہے گا, شیخ کی ایک ایک مجلس کا اثر برسا برس تک رہے گا, سبحان اللہ. بلکہ یہ ایسے مؤثر ہو جائیں گے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر دوسرے اثر لیں گے. اور یہ چیز زیادہ شیخ کے ساتھ رہنے سے اس میں ترقی ہوتی ہے, آدمی جتنا زیادہ رہے گا اتنا اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی, اتنا اس کے اندر, دیکھیے جیسے غذا کا قاعدہ نا, ایک آدمی جب شدید بیمار ہوتا ہے کھانا پینا بند ہو جاتا ہے, اب ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤ, تھوڑا تھوڑا, اس لیے شوگر والوں کے لیے بھی ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ، اگرچہ 6 مرتبہ کھا لو لیکن تھوڑا تھوڑا کھاؤ، شوگر والوں کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤ چاہے زیادہ مرتبہ کھا لو. تو اسی طریقے سے شیخ کی صحبت میں اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، ایک دن آیا پورا دن رہا پھر 2 مہینے غائب ہو گیا، اور اگر تھوڑا تھوڑا روزانہ 10 منٹ بھی آتا رہے، 10 منٹ بھی آتا رہے، اور وہ کیسے آئے؟ الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، میرے شیخ کا شعر ہے، الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے. تو وہ جو تھوڑا تھوڑا بھی ہے، یہ اس سے اس کی بیٹری میں صلاحیت پیدا ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، پھر اس سے گناہ سے پیچھے ہٹے گا، تقویٰ ملے گا. تو وہ جو بیٹری جتنا آؤٹ آف ایریا ہوتی ہے، آؤٹ آف سگنل ہوتی ہے، اتنا بیٹری پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے. لہذا جب یہ تقویٰ سے رہے گا تو بیٹری کم استعمال ہوگی، اور جب کم استعمال ہوگی تو دیر تک چلے گی. اور اگر گناہ کرے گا تو بیٹری جلدی ختم ہو جائے گی. اور شیخ کی صحبت سے تقویٰ ملتا ہے، اس تقویٰ کی برکت سے اس کی ایمانی بیٹری دیر تک چلے گی. لہذا پھر اس بیٹری میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسری بیٹری سے کنیکشن لگاتے ہیں، اور وہ جو بیٹری جو کمزور ہوتی ہے وہ کمزور بیٹری بھی سٹارٹ لے لیتی ہے، بس سیلف گھمایا اور یہ پاور اس کو دے دیتی ہے. لہذا شیخ کا بیٹری کا یہی کام ہے. وہ بیٹری ہر وقت ساتھ نہیں لگا کے رکھتے، بلکہ شیخ یہی کرتا ہے کہ اس کے وائر سے کنیکشن لگاتا ہے، پلس پلس سے، مائنس مائنس سے، کہتے اسٹارٹ کرو، اسٹارٹ کی، کہتے اب جاؤ چلاؤ. بیٹری والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے اب اس کو آپ چلائیے، جتنا چلائیں گے بیٹری خود ہی چارج ہو جائے گی. تو کیا مطلب؟ نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، ذکر اللہ کرو، تلاوت کرو، گناہ سے سنتوں پر عمل کرو اور گناہ سے بچو. تم نے جیسے اگر گاڑی بند کی تو پھر یہی ہوگا، اسٹارٹ رکھو تاکہ اچھی طرح چارج ہو جائے، پھر دوبارہ ریچارج ہو جاتی ہے بیٹری. اس لیے صحبت شیخ سے وہ جو کمزور بیٹری ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے سیل پاور جان آ جاتی ہے. اور اگر اور اس پر زیادہ زور ڈالا، جیسے لائٹ کھلی چھوڑی، گاڑی بند کی، لائٹ کھلی چھوڑ دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ یا سوئچ کھلا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، تو بیٹری تو ظاہر بات ہے ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ایسے ہی بے اصولی کے کام کرے گا تو بیٹری کی سیل کمزور ہو جائیں گے. گناہ سے بچنے کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. جو آدمی گناہ بغیر توبہ کے جاری رکھتا ہے تو اس کی ایمانی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ نہ چھوڑے، اس سے اس کے سیل میں قوت رہتی ہے. میرے دوستوں، یہ ہے نفس. لہذا شیخ خانقاہوں میں اسی نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور شیخ حقیقت کو بتا دے کہ تمہارے یہ کمی ہے، اس چیز کو درست کرو، اور جو اس چیز کو برداشت کرتا ہے فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو برداشت نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مکینک کے پاس بھی چھوٹا جاتا ہے نا، تو مکینک اس کو کہتا ہے استاد جی کام سیکھنا ہے، گاڑی کا انجن بنانا ہے. کہاں؟ ٹھیک ہے آ جاؤ. کیسے کروں؟ جا بیٹا چائے لے کے آ، جا بیٹا جھاڑو لگا، چل ٹیبل صاف کر. استاد جی انجن سیکھنا ہے. کہا بیٹا ایسے تھوڑی ہوتا ہے، پہلے جھاڑو اس پہ لگاتا ہے، پھر ایک زمانے بعد کہتا ہے اچھا پانے منگواتا ہے اس سے، پھر جب وہ خدمت میں جو لگا رہتا ہے استاد دیکھتا ہے یہ با وفا ہے، میری ڈانٹ بھی سنتا ہے، کبھی تھپڑ بھی مار دیتا ہے، چھٹی بھی نہیں کرتا، پابندی سے آتا ہے، استاد کچھ بھی کہے ہنستے ٹال دیتا ہے، اور استاد یہ بھی دیکھتا ہے کہ لالچی نہ ہو. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ لالچی نہ ہو، کیونکہ جو آدمی لالچی ہے، اب شیخ نے اصول بنا دیا کہ کسی سے کوئی چیز نہ لو، بغیر پوچھے نہ دو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چپکے چپکے لے رہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فائدہ نہیں ہوگا. تو شیخ دیکھتا ہے، استاد دیکھتا ہے کہ لالچی تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد جب دیکھتا ہے نا، پھر استاد کہتا ہے ادھر آ چل دیکھ، یہ ایسے ہوتا ہے،
پھر سکھاتا ہے اسے، پہلے اس کی وفا کو چیک کرتا ہے. ایک مکینک اپنے چھوٹو اپنے شاگرد کی وفاداری کو دیکھتا ہے، یہ اللہ والے نہ دیکھیں گے، ایسے ہی وہ دولت منتقل کر دیں گے. کتنا زمانہ تو شیخ کو اعتماد پیدا ہونے میں لگتا ہے کہ اعتماد تو پیدا ہو، کیونکہ وہ ساتھ نہیں دیتا. جس وقت اعتماد کا لیول بڑھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے یا کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، پھر واپس وہی کام. اس اعتماد کے لیول پر اس کی مثال سنیے. میرے شیخ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے. اور اسم اعظم وہ ہے جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے نا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے رہو بھائی. 6 مہینہ رہا وہ شخص اسم اعظم لینے کے لیے. اب 6 مہینے کے بعد ان بزرگ نے کیا کیا کہ ایک ٹرے خان سجائے، اس کو کپڑے سے، سینی بھی بولتے ہیں اس کو، اس کو سجا، اس کو کپڑے سے ڈھک دیا، اندر کچھ تھا، اور فرمایا کہ یہ فلاں بزرگ کیا لے جا. اب اس نے راستے میں سوچا کہ یار یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا ہے، ایک بزرگ دوسرے اللہ والے کو ایک اللہ والا کیا تحفہ دے رہا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں. کیا میں دیکھوں تو کوئی ریفریجریٹر میں یہ مٹھائی کا ڈبا رکھا ہوا ہے، اس میں کون سی مٹھائی ہے. انہوں نے ڈبا کھولا، ایک مٹھائی کھا لی. اگرچہ وہ اجتماعی ہے سب کے لیے، لیکن یہ بے اصولی کی حرکت ہے کہ نہیں، ٹھونگے مارنا. اب اس نے کہا سوچا یار ہے کیا. اب وہ جو کپڑا ذرا سا دیکھتا ہوں تو ڈھیلا کے کھولا تو اندر سے ایک چوہا نکل کے بھاگا. اب اس کے تو چہرے کی حالت عجیب ہو گئی، دل کی حالت، کہ میں اتنا وی آئی پی آدمی اور میرے ہاتھ سے چوہا بھجوا رہے ہیں. خیر برداشت کے آیا تو چہرے کا رنگ تو بدلا ہوا تھا، شیخ نے دیکھتے ہی سمجھ گئے. فرمایا کہ ایک آدمی جو ذرا سے چوہے کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اسم اعظم کی کیا حفاظت کرے گا. امتحان لیا، اور شیخ کا حق ہے کہ وہ امتحان لے، دیکھے یہ مرید کس لیول پر ہے. شیخ امتحان لیتا ہے، دیکھتا ہے موقع با موقع، دیکھتا ہے پھر وہ جو امتحانات سے اس کے پوائنٹ پلس ہو رہے ہوتے ہیں، کریڈٹ اس کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو بیسک ممبر ہوتا ہے وہ سلور ممبر ہو جاتا ہے، اور جب سلور ممبر ہے وہ گولڈ ممبر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایلیٹ پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بینیفٹس تو آپ سمجھتے ہیں خود بخود بڑھتے رہیں گے کہ نہیں، کیونکہ جب اس کی ممبر شپ کا ٹائر لیول بڑھ رہا ہے اور ممبر شپ کے لیول کو اس کے ٹائر لگ رہے ہیں، تو بینیفٹ بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. تو بس اسی طرح میرے دوستو، صحبت شیخ میں انسان جو چیزیں لے رہا ہوتا ہے نا، تو شیخ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. بظاہر شیخ خاموش کچھ نہیں بولتا، وہ کہتا ہے یار شیخ کو کیا پتا. تو وہ جو یہ سمجھتا ہے کیا پتا، اس میں وہ اپنی بیوقوفی، جیسے بچہ نہیں ہوتا، بچہ کہتا ہے ابا کو کیا پتا، یہی سمجھتا نا. اور اب جو لوگ ابا بن گئے ہیں ان کو پتا چلا کہ ابا کو کیا کچھ نہیں پتا ہوتا، ہے نا. پہلے بچے تھے تو ہم سمجھتے تھے ابا کو کیا پتا، لیکن جب ابا بنے اب پتا چلا نا کہ ابا کو کیا کچھ پتا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بس سوچو کہ مرید یہ سمجھتا ہے شیخ کو کیا پتا، اور شیخ کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، چھپاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے چلو کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نفس کی شر سے بچائے، اور رحمت کا سایہ عطا فرمائے. خانقاہوں میں یہی چیز ملتی ہے، پھر اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، نفس میں ترقی ہوتی ہے، پھر یہی نفس جو پہلے جہنم لے جانے والا تھا، اب یہی اللہ تعالیٰ کے رستے میں آگے لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی کامل اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ان مبارک گھڑیوں کے صدقے میں اپنی رحمت واسعہ کاملہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. يا الله ہم سب کو نفس کے شر سے بچائیے, نفس کی اصلاح فرمائیے, نفس میں پاکیزگی عطا فرمائیے. ہمارے قلب و جان کو یا اللہ اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا کہ اللہ ہم آپ ہی کے ہیں, آپ ہی کے بن کر رہے. تقوی کامل عطا فرما, اپنی محبت کامل عطا فرما. یا اللہ تعالی حقوق بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بڑوں کا دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ان کی ناراضگی سے بچا, اپنی ناراضگی سے بچا. اعمال ولایت عطا فرما, اور یا اللہ تعالی اعمال دوستی عطا فرما. گناہوں سے 100% حفاظت نصیب فرما, شریعت و سنت پہ چلنے والا بنا. یا اللہ ان مبارک گھڑیوں کی برکات سے مالا مال فرما, اور اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما, جملہ عافیت نصیب فرما, اور فلاح دارین اپنے کرم سے عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.